باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، مسجد اقصی کی فضیلت اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، گزشتہ جمعہ اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئیں. اسی سلسلے کی کچھ باتیں اور ہیں کہ مسجد اقصی بہت ہی فضیلت والی مسجد ہے اور اسلام میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اس کو واضح طور پر کئی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان ڈیڑھ سال تک مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنائیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ نے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اصل قبلہ دور اول سے، شروع سے مسلمانوں کا بیت اللہ رہا ہے اور وہی آج بھی قبلہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قبلہ ہے. ہاں، درمیان میں 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کیا ہے. 16 یا 17 مہینے کیسے ہوتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں ہجرت کیے اور پھر دوسرے سال، اس سال نہیں دوسرے سال، رجب کے مہینے میں قبلہ بدلنے کا حکم آیا ہے کہ اب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا جائے. تو ربیع الاول اور رجب، جس مہینے میں دوسرا حکم آیا، ان دونوں مہینوں کو ملاتے ہیں اور الگ الگ مہینہ مستقل شمار کرتے ہیں تو 17 مہینے ہوتے ہیں. اور اگر ربیع الاول اور رجب کو ملا کر ایک مہینہ شمار کرتے ہیں تو 16 مہینے بنتے ہیں. تو 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کو مسلمانوں نے قبلہ بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت علماء کرام نے ये लिखी है। दरअसल ये बताना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक, फिर हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं और उन सब का जो दीन है वो एक ही दीन है, मुश्तरक है, ये अलग अलग दीन नहीं है, मुश्तरक दीन है। उसूल में, बुनियादों में, अकायद में सबका इत्तेफाक रहा है। हाँ, मसाइल में, जुज़ियात में, फुरुआत में इख्तिलाफ रहा है, लेकिन उसूल में, कानून में, बुनियादी बातों में किसी नबी का किसी और नबी से कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। तमाम अंबिया ने तौहीद की दावत दी, आखिरत के ताल्लुक से बात कही और अल्लाह पर ईमान ले आने, नबियों पर, फरिश्तों पर, ये जो बातें हैं तमाम अंबिया कराम की मुश्तरक रही है। हाँ, ये और बात है कि नमाजों के पढ़ने का तरीका कुछ मुख्तलिफ रहा है, नमाज के अवकात मुख्तलिफ रहे हैं। किसी नबी की उम्मत पर दो ही नमाज फर्ज रही, किसी नबी की उम्मत पर चार वक्तों की फर्ज रही और रोज़ों में इख्तिलाफ रहा, इसी तरह से ज़कात में इख्तिलाफ रहा, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं अकायद की उनमें किसी तरह का अदना इख्तिलाफ भी नहीं रहा। इसलिए ये बताने के लिए कि जितने अंबिया आए उनका दीन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक है। लिहाजा 16 या 17 महीने तक आपने और मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। तो बता दिया गया कि उसूल में कोई इख्तिलाफ नहीं और मस्जिद अक्सा का जिक्र सफर मेराज में अल्लाह ने बार बार किया है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जिक्र किया है, इसलिए कि मेराज का सफर बैतुल्लाह से शुरू हो रहा है, फिर दूसरी मंजिल मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा से अल्लाह के नबी और सैयदना जिब्राइल ऊपर तशरीफ ले गए थे, लेकिन मस्जिद अक्सा पहले पहुंचे हैं। मस्जिद अक्सा जब आप अलैहि सलातु वस्सलाम सैयदना जिब्राइल के साथ बुराक पर सवार होकर पहुंचे, वहां क्या वाकया पेश आया? एक बात तो ये पेश आई कि जिस पत्थर से, जिस कोठी से अंबिया इकराम अपनी सवारी बांधते थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बुराक को भी उसी से बांधा। और लिखते हैं कि सुराख बंद हो गया था, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से वो सुराख खोल दिया, फिर बुराक को उसी से बांधा और वापसी में उसी बुराक से वापस आपको मक्का मुकर्रमा तक छोड़कर आए। अब यहां जब आप पहुंचे तो अंबिया कराम मस्जिद अक्सा में जमा हो चुके थे। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने और हजरत जिब्राइल ने दो रकात तहियतुल मस्जिद अदा की, तहियतुल मस्जिद दो रकात नमाज पढ़ी। इतने में सफ बंद गई, सफें बांध ली गई, अजान हुई, इकामत हुई, सब के सब ऐसे ही खड़े रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ाकर मुसल्ला पर खड़ा कर दिया और मैंने दो रकात नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जिब्राइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं आपने किन लोगों की इमामत की है, किन लोगों को नमाज पढ़ाई है? आपने फरमाया नहीं। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर سیدنا عیسیٰ تک 100,000 سے زائد جتنے انبیاء مبعوث ہوئے آپ نے ان سب کی امامت کرائی ہے، آپ نے انہیں نماز پڑھائی ہے، اور آپ کو امام بنا کر یہ بتا دیا گیا کہ آپ صرف امام الناس نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء بھی ہیں، سارے انبیاء کرام کے بھی آپ امام ہیں اور ان کے آپ نبی ہیں، آپ اپنی امت کے نبی، انبیاء کی امتوں کے بھی آپ نبی، اور خود انبیاء کے بھی آپ نبی تھے۔ لہذا امامت کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر اللہ نے امامت کا اور نبوت کا شرف پورا کیا ہے۔ جب امامت ہو گئی، نماز سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی میں ایک اور اچھا واقعہ پیش آیا، انوکھا واقعہ۔ حدیث میں ہے کہ 3 پیالے آپ کو پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک پانی کا۔ 3 پیالے پیش کیے، آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا، نہ پانی کا پیالہ اختیار کیا نہ شراب کا۔ حضرت سیدنا جبرائیل نے بتایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی کا پیالہ اختیار کرتے آپ کی امت ڈوب جاتی، غرق ہو جاتی۔ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، یعنی صحیح اور کامل دین کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا تھا، آپ نے اس سے کچھ شہد چھکا ہے اور نوش کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی مسجد اقصی میں پیش آیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے کہ کسی کا بھی ایسا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں کہ نبیوں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہود کو روزہ رکھتے ہوئے، صوم عاشورہ، یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے یہود سے پوچھا کہ آپ لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ تو عظیم الشان دن ہے، اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو نجات نصیب کی، اور اسی دن اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا اور پانی میں ڈبو دیا۔ بس حضرت موسیٰ نے اس دن کو شکرن روزہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ آج ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا سننے کے قابل ہے، فرمایا، نحنو فنحنو احق و اولا بموسیٰ منکم، تم سے کہیں زیادہ ہم حقدار ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تم سے کہیں زیادہ ہم قریب ہیں۔ بس آپ نے خود روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، فصامہ وامر بصیامہ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا ہمارا تعلق رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں، موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 دن کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یہ بھی آپ نے بات بتائی۔ تو حضرت موسیٰ سے یہود قریب نہیں، مسلمان قریب ہیں، ہمارے نبی قریب تھے. اسی طرح سے بنی اسرائیل کے دوسرے بڑے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تعلق رہا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الاولى والآخرۃ، انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الاولى والآخرۃ، الانبیاء اخوة من علات وامہاتهم شتا ودینهم واحد ولیس بیننا نبی. فرمایا کہ سارے لوگوں میں، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں ہوں. آپ فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی میں ہی قریب ہوں، آخرت میں بھی میں ہی قریب ہوں. آگے فرمایا انبیاء اللاتی بھائی ہیں، اخوة من علات وامہاتهم شتا، ان کی مائیں الگ الگ ہیں. اللاتی بھائی کہتے ہیں ان کو جن کے باپ ایک ہوتے ہیں، ماں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کو اللاتی بھائی اور باپ شریک بھائی بھی کہتے ہیں. تو انبیاء کرام اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، یعنی اصول ایک ہیں، قانون ایک ہے، عقائد سب کے ایک ہیں، عقائد میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے، رائی کے برابر کوئی فرق نہیں، ہاں مسائل میں فرق ہے لیکن مسائل کا فرق کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. آپ نے فرمایا ہم اللاتی یعنی باپ شریک بھائی ہیں، مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے. اور یہ بھی فرمایا میں عیسیٰ سے سب سے زیادہ اس لیے قریب ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں رہا، وہ آئے ان کے بعد 500 یا 600 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے. تو آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ کے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ 7 سال یا 40 سال جیسا کہ ایک روایت میں ہے دنیا میں رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی تو آپ کی تدفین روز اقدس میں ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیوار میں، آپ کی قربت میں، روز اقدس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین عمل میں آئے گی. لہذا انبیاء سے جس قدر قریب خود بنی اسرائیل کے انبیاء سے مسلمان ہیں، اتنے قریب نہ عیسائی ہیں نہ ہی یہودی ہیں. اور یہود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے نہیں ہیں بلکہ ان کے دشمن ہیں، اور عیسائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ پڑھیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سبھی رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم رسولوں کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہیں لائے، ایسا نہیں ہے. ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے ہیں، تمام انبیاء کا کامل احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں، پورے تقدس کے ساتھ ان کا نام نامی لیتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے، عمل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر کرتے ہیں، لیکن مانتے سب کو ہیں اور سب کی عزت اور عظمت کرتے ہیں اور کسی طرح کا ادنا فرق آنے نہیں دیتے ہیں. جس عظمت کے ساتھ حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں، اسی عظمت کے ساتھ اپنے پیغمبر کا نام لیتے ہیں، یا یوں کہیے جس عظمت کے ساتھ اپنے پیغمبر کا نام لیتے ہیں اسی عظمت کے ساتھ ان کا نام بھی لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے۔ میں نے یہ کہا تھا گزشتہ جمعہ کہ ملک شام آج تو اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، ایک علاقہ اردن جورڈان کا ہو گیا، ایک علاقہ فلسطین کا ہو گیا، ایک علاقے پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا، ایک علاقہ لبنان کا ہو گیا، اور ملک کے شام کے نام سے ایک الگ علاقہ ہو گیا، اور آج اس کے بھی کئی ٹکڑے کرنے کے منصوبے ہیں، لیکن یہ سب مل کر اس زمانے میں ایک ہی ملک ملک شام کہلاتا تھا۔ اور اس کی بڑی فضیلت بڑی برکت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی رب ادنینی من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، پروردگار جب میری وفات ہو جائے مجھے بیت المقدس سے قریب کر دیجئے، اتنا قریب کر دیجئے کہ اگر کوئی درمیانی انداز سے پتھر پھینکے تو جو فاصلہ ہوتا ہے وہی فاصلہ رہے، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں واللہ لو انی عندہ لرأیتکم قبرہ، آپ کہتے قسم اللہ کی اگر میں اس وقت موسیٰ کی قبر کے پاس ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا تو تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتاتا۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا راستے کے قریب، الی جنب الطریق عند الکثیب الاحمر، راستے سے متصل جو وہاں سرخ اور لال ٹیلا ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ ایک روایت میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں سفر معراج میں میرا گزر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر سے ہوا، میں نے دیکھا حضرت سیدنا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ زندگی کیسی ہے؟ برزخی زندگی ہے، اس کی ساری کیفیت اللہ جانتے ہیں۔ ہاں اتنی بات تو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں بھیجتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ دور سے علیہ کا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں قبر اطہر کے پاس ہیں، روزہ اقدس کے پاس ہیں، تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انہی الفاظ سے صحابہ نے بھی صلاۃ والسلام بھیجے، سلام پڑھا ہے انہی الفاظ سے، تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ روزہ اقدس پر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلا نائیاً ابلغتہ، جو دور سے سلام پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے، فرشتے لا کر پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر کے پاس آ کر پڑھتا ہے سمعتہ، میں خود اس کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، لہذا مسجد اقصی سے اور انبیاء کرام سے اور ملک شام سے مسلمانوں کا بہت گہرا تعلق رہا ہے شروع سے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، ترمذی کی روایت ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس روایت میں ہے کہ انزل عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے دو فرشتوں کے سہارے دمشق کی ایک مسجد کے مشرقی جانب اندل منارتل بیضا، سفید مینار کے پاس جب اتریں گے تو ایسا لگے گا کہ جب جب بھی سر جھکائیں گے उनके सर से उनके जिस्म से मोती निकल रहे हैं, मोती की तरह से पानी वहां से निकलेंगे। हदीस में आता है हजरते ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम की सांस जिस काफिर को पहुंचेगी सिर्फ उनकी सांस से वो मर जाएगा, और हजरते ईसा की सांस वहां तक जाएगी जहां तक उनकी नजर जाएगी, जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक उनकी सांस जाएगी, और काफिर सिर्फ उनकी सांस से उस हवा से मर जाएंगे। जब तशरीफ लाएंगे नमाज फज्र होगी, नमाज फज्र के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, अपने हाथ में कमान लेंगे। उस वक्त तक कमान हजरत महदी के पास होगी, हजरत ईसा कमान लेंगे, फिर आगे बढ़कर अमीरुल मोमिनीन होकर दज्जाल को ढूंढेंगे। और हदीस में आता है दरवाजा खोलेंगे, जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा को देखेगा भागना शुरू करेगा बाबे लुद के पास, बाबे लुद के पास उसे पकड़ेंगे, उसे कत्ल करेंगे, मुसलमानों को दिखाएंगे देखो ये दज्जाल का खून है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से उस फितने का खातिमा हो जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से अल्लाह बताएंगे कि मसीह हिदायत को कामयाबी होगी, मसीह जलालत नाकाम हो जाएंगे। आज यहूद हजरत मूसा से करीब होने का दावा करते हैं और ईसाई भी दावा करते हैं, लेकिन जिस कदर करीब मुसलमान हैं हजरत मूसा से, हजरत ईसा से, और मस्जिद अक्सा से हमारा जो गहरा ताल्लुक है ऐसा किसी का नहीं रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पहुंचते हैं, अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुल्क शाम फतह करते हैं, दूसरी तरफ से खालिद बिन वलीद फतह करते हैं। मुल्क शाम फतह करते हुए जब बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा का इलाका आता है, वो लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ, हम उनको देखेंगे, देखने के बाद चाबी उनके हवाले कर देंगे। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने खत लिखा, हजरते उमर ने सहाबा को जमा किया, मशवरा लिया क्या करना चाहिए। हजरत अली ने फरमाया, मशवरा दिया आपको जरूर सफर करना चाहिए। हजरत उमर वहां से चलते हैं, अपने गुलाम को ऊंट को लेकर एक प्याला लेकर, और बारी बारी एक मंजिल आप सवार होंगे, एक मंजिल गुलाम सवार होगा, और जब वहां जिस इलाके में पहुंचना था वहां पहुंचने की बारी आती है, वहां गुलाम के सवार होने की बारी और हजरत उमर के पैदल चलने की बारी आती है। गुलाम कहता आप सवार हो जाइए, इनकार करते हैं नहीं, इंसाफ के खिलाफ होगा। उसको सवार करके उसकी नकील पकड़कर ले जाते हैं। सिर्फ इस मंजर को देखकर वहां के जो पादरी यहूदी होते हैं वो ईसाई चाबी हजरत उमर के हवाले करते हैं। एक खून का खतरा नहीं बहता है, पूरी तरह से सुलह से हासिल करते हैं। फिर छठी हिजरी में, छठी सदी हिजरी में 583 में नूरुद्दीन जंगी के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिमुर्रहमा आते हैं, वो फतह करते हैं, सुलह के साथ फतह करते हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र पर 24 साल हुकूमत करते हैं, मुल्क शाम पर 19 साल हुकूमत करते हैं, और बैतुल मक़दिस को बगैर किसी जंग के सुलह के साथ फतह कर लेते हैं, और कोई किसी का खून नहीं बहाते हैं, और इतने अजीम शान नेक बादशाह होते हैं। जब आपका इंतकाल होता है तो आपकी मीरास में ना कोई जमीन का टुकड़ा मिलता है, ना कोई सोना मिलता है, ना चांदी का टुकड़ा मिलता है। इस तरह से मुसलमानों ने गैरों के साथ, यहूद के साथ, ईसाइयों के साथ हमेशा बेहतर से बेहतर सुलूक किया, माफ किया, सबके सब को माफ किया। लेकिन आज अल्लाह यहूद को मलऊन करे और अल्लाह ताला उन्हें बर्बाद करे, مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ عورتوں کو، معصوم بچوں کو، مردوں کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، یہ ان کا صریح ظلم ہے اور صراحتاً ظالم بنے ہوئے ہیں، اور یہ علامت ہے کہ وہ باطل پر ہیں. جو حق پر ہوتا ہے کہ بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے، تو مسلمان حق پر ہیں. مسجد اقصی کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمان جو ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اور تقریباً کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کم سے کم یہ تو بنتی ہے کہ ہم اپنی جو آزادانہ زندگی ہے اس کو چھوڑ کر سچی زندگی گزاریں، اور ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت ہو جائے. مسجد اقصی سے ہمارا جو تعلق تھا، جو تعلق ہے، اس کو میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسجد اقصی نہ یہود کی مسجد ہے، ملک شام کا علاقہ نہ وہ یہود کا ہے، نہ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا ہے، بلکہ یہ علاقہ، یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، مسلمان ہی اس کے حقدار ہیں، جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے. لہذا اس وقت تڑپنے کی، صرف تبصرے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف آپس میں کچھ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوں، اس کے لیے پہلے ہم سچی توبہ کریں، پھر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں کہ ہمارے جو فلسطین کے مظلوم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو معصوم بچے ہیں، اللہ ان کی مدد اور حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا ایمان دیکھ کر ہم کو صحابہ کا ایمان یاد آ رہا ہے کہ صحابہ کا جو ایمان تھا اس کی ایک ادنا جھلک وہاں نظر آ رہی ہے کہ آج اگر دوسری قوم ہوتی تو کیا حال ہوتا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یہ سب مٹ گئے لیکن اب تک ہے باقی نام و نشان ہمارا. تو نام و نشان مسلمانوں کا باقی ہے، تو اس بقا کو سمجھنا چاہیے. کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ توحید کی امانت اللہ نے ہمارے سینوں میں رکھی ہے، باطل سے بچایا ہے، لہذا توحید کی حفاظت کرتے ہوئے، عقائد صحیحہ پر رہتے ہوئے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہوئے، ہم کو ان کے حق میں دعا مانگنی چاہیے. اللہ مسجد اقصی کی بھی، ان مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد اور حفاظت فرمائے، اور ظالموں کو ناکام فرمائے.